أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حضرات محترم, آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے ایمان اس حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کروں گا, اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی کچھ جملوں میں تقریر کے دوران ایسی ایک ضمن سے بات میرے منہ سے نکلی تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی جائیداد کی, اپنی دولت کی, اپنے جیب میں رکھے ہوئے پیسوں کی, مگر ایمان کی حفاظت نہیں کرتے. اور اس کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے, ایمان کیا ہے؟ تو یہ پھر دل میں خیال آیا کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اصل ایمان کی حقیقت کو بیان کیا جائے کہ آیا ایمان ہے کیا, کیونکہ یہ بنیادی بات ہے, اس کا تعلق ایمان کا اصل چیز سے ہے. بقیہ عبادات کا کرنا, نماز پڑھنا, داڑھی رکھنا, حج کرنا, یہ تو اس کے بعد کی چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان ہی کو سمجھا جائے کہ ایمان اصل میں ہے کیا. تو جب ایمان سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر ہمیں کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا کافر, ہم مشرک ہیں یا بدعتی. پرانے بنیادی بات, کسی سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اصل ایمان کو سمجھ جائیں کہ آیا ایمان ہے کیا. تو یہی آج کا موضوع ہے, اور اسی کو انشاءاللہ مرحلہ وار مختلف درجہ بندی کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا. سب سے پہلے لفظ ایمان یہ کیا ہے. لیکن لفظ ایمان اس کا مادہ مجرد ہے اور اس کا معنی ہے امن. امن امن ہے. امن و امان دو ایسے لفظ ہیں جو بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ہماری اور آپ کی زبان پر, اور آج کل تو اصل مسئلہ ہی امن و امان کا ہے. جہاں جائیے بس یہی گفتگو ہوتی. یہ لفظ بہت کثرت کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں امن و امان کا, اور جہاں بے خوفی ہو, اطمینان ہو, سکون ہو, راحت ہو, اس کو ہم کہتے ہیں یہ کتنا امن و امان ہے, کتنا سکون ہے, کتنا معاشرہ پیسفل ہے. اور اگر معاشرے کی ایسی حالت ہو جائے کہ ماحول میں خوف ہو, دہشت ہو, انتشار ہو, تو اس کو ہم کہتے ہیں بد امنی. کتنی بد امنی ہے. جہاں سکون ہو اس کو ہم کہتے ہیں امن ہے, جہاں حالات خراب ہوں اس کو ہم کہتے ہیں بد امنی ہے. تو یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کو جب انسان ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو وہ امن میں آ جاتا ہے, وہ سکون میں آ جاتا ہے, وہ راحت میں آ جاتا ہے. مطلب یہ کہ اللہ کا قہر اور غضب جو کفار اور مشرکین کے لیے ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اللہ کی رحمت کی پناہوں میں آ جاتا ہے. یہ اس لفظ کو قبول کرنے کی برکات و ثمرات ہیں. اب جب یہ بات یہاں تک ہمارے سمجھ میں آ گئی تو اب آئیے ایمان کی تعریف کیا ہے. یہ تو ایمان کا لفظ تھا, اب ایمان کی تعریف. دیکھیے, ایمان دل کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے, دل کی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان میں ایک عجیب والہانہ پن پیدا ہو جاتا ہے. اب اپنے آپ کو کسی کو سپرد کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, ایک ایسی اندر دل میں ایک ایسی لگن, ایک ایسا جوش پیدا ہو جاتا ہے کہ ایمان کو قبول کر لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیتا ہے. نہ صرف یہ کہ سپرد کر دیتا ہے, ایمان کے نام پر جو کچھ اس کو دیا جاتا ہے وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے. ایمان کے نام پر ہمیں کیا کیا ملا؟ جناب نماز پڑھنی ہے. کبھی نماز جب بچپنے میں آپ نے شروع کی یا جوانی میں شروع کی تو کبھی یہ خیال دل میں آیا کہ نہیں جی پہلے مجھے دلائل چاہیے کہ نماز پڑھنی بھی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ حج کرنے سے قبل کبھی آپ نے دلائل سوچے کہ حج کرنا بھی ہے نہیں کر؟ روزہ رکھنے سے قبل کبھی دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ روزہ میں کیوں رکھوں؟ اس کے دلائل کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ نہیں, بلکہ صرف ایمان کے بعد ہر وہ چیز قبول کرتے چلے جاتے ہیں جو ایمان کے راستے سے ملتی ہے. اس کے پیچھے ایک ہی جذبہ, ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے, اور کوئی دوسری سوچ ہی نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرمایا, اب تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا, مسجد جا رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا, زکات و خیرات دے رہے ہیں تو اللہ اس کے رسول نے فرمایا, جناب داڑھی روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا. الغرض یہ کہ دین کا بالکل سطحی کام سے لے کر اور بڑے فرائض و واجبات تک کرتے وقت کوئی دلیل, کوئی ایسی خاص دماغ میں معاملات نہیں ہوتے, بس اس کو قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا. یعنی ایمان ایک ایسی خود سپردگی کا نام ہے, ایسے والہانہ پن کا نام ہے کہ جس کو قبول کرنے کے بعد ایمان کے نام پر جو کچھ دیا جائے گا انسان اس کو قبول کر لیتا ہے. جب یہاں تک بات آ گئی تو اب ہم آتے ہیں اگلے مرحلے میں کہ پھر ایمان کی ضرورت, ایمان کی ضرورت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, یہ اب دوسری بات. کیا ضرورت ہے ایمان کی؟ کیوں ایمان کو حاصل کریں؟ کیوں ایمان کا بیج اپنے دلوں میں ڈالیں؟ وہ بات دیکھیے. احسان شناسی, وفاداری, اطاعت و فرما برداری, حکم کی بجاوری, یہ ساری کی ساری چیزیں انسانی عظمت کی دلیل ہیں. یہ سب چیزیں انسانی عظمت کی دلیل ہیں. یعنی یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک انسان جب آنکھ کھولتا ہے اور شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو قدم قدم پر ایک نہیں, دو نہیں, کروڑوں نعمتیں اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو اس کی ماں ہی ایک سب سے عظیم نعمت جو اس کا استقبال کرتی ہے, اس کے والد ہیں, اس کا گھرانہ ہے. پھر جوں جوں وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کی شعوری قوتیں, اس کی باطنی قوتیں, اس کی جسمانی قوتیں, اس کا رہن سہن, اس کا کپڑا, اس کا کھانا پینا, اس کی جناب دنیا کو دیکھنے کی ایک لگن, یہ ستارے, یہ آسمان, یہ پھل پھول, یہ سب قدم قدم پر نعمتوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. ایک شخص قدم قدم پر اللہ کی نعمتیں استعمال کرے اور دوسری طرف مندر میں جا کر غیر اللہ یعنی بتوں کی پوجا کرے اور بھجن کرے, نعمتیں کسی اور کی استعمال کرے, مال کسی اور کا ہو, ساری اطاعت اور عنایات اور بخششیں کسی اور کی عطا کردہ ہوں, اور تعریف و توصیف اور سجدہ اور بندگی کسی اور کی کرے. دنیاوی طور پر بھی, بالکل دنیاوی طور پر بھی کسی کے ساتھ اگر اتنی مہربانی کی جائے اور کوئی اپنے محسن کے ساتھ دغا کرے, ناانصافی کرے, دھوکا کرے, تو معاشرہ بھی اسے بری نگاہ سے دیکھتا ہے, معاشرہ بھی اسے بری نگاہ سے دیکھتا ہے. جب معاشرہ اسے بری نگاہ سے دیکھتا ہے, جس نے اتنا کچھ عطا کیا ہو وہ کتنا دکھتا ہوگا, اس کو کتنا افسوس ہوتا ہوگا کہ سب کچھ تو میرا ہے, ہر چیز میری ہے, خود اس کا وجود بھی دیا ہوا میرا ہے, مگر عبادت اور بندگی کسی اور کی کرتا ہے. سجدے کی جب بات آتی ہے تو کسی اور کی کرتا ہے, تعریف و توصیف اور حمد کی بات آتی ہے تو کسی اور کے طرح نہیں گاتا ہے, کسی اور کی تعریف و ثنا کرتا ہے. یہ کیا ہو گیا انسان؟ یہ اس جان لیں کہ اسی شعور بندگی کا نام اسلام ہے, اور اسی شعور بندگی کے انکار کا نام کفر ہے. یعنی جس کو شعور حاصل ہو گیا وہ بندگی میں داخل ہو گیا, وہ مسلمان ہو گیا جیسے میں اور آپ, اور جس نے اس شعور کو اپنایا نہیں, اس شعور کو حاصل نہیں کیا, وہ پھر کافر میں شمار ہو گیا. اسی شعور بندگی کا نام اسلام ہے. جس کو اللہ نے شعور دے دیا کہ وہ نعمتیں استعمال, نعمتوں کے اصل حقیقی پروردگار عالم کو جان گیا اور اس کے آگے سجدہ جھکا کر دیا, اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور جس نے اس بندگی اس شعور بندگی کے خلاف کیا وہ کافر ہے. اسی شعور کا نام اسلام ہے. اب دیکھیے اس سے ہم اب اور آگے بڑھتے ہیں. اب ہم آ گئے ایک اور مرحلے میں, وہ ہے ایمان بالغیب. پہلے ایمان کا لفظ کیا تھا, پھر ایمان کیا ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ جناب ایمان کس کو کہتے ہیں, اب ہے ایمان بالغیب. ایمان بالغیب کیا ہے؟ ابھی ساری ایمان ہی کی اقسام, ایمان ہی چل رہے ہیں. ایمان بالغیب, غیب کا لفظ جو ہے جان لیجئے تین چیزیں ہیں. غیب جو ہے, غیب کی تعریف یہ کی ہے علماء نے کہ غیب وہ چیز ہے جو حواس و عقل سے سمجھ میں نہ آ سکے. یہ غیب حواس و عقل سے, جو چیز حواس و عقل سے سمجھ آ گئی اس کو غیب کہتے ہی نہیں, کیونکہ جو چیز عقل میں آ جائے حواس میں آ جائے وہ غیب رہی کہاں, تصور میں تو آ گئی. اگر آپ دیوار کے پار کو چیز کو غیب, دیوار کے اس پار کی چیز کو غیب کہتے ہیں تو یہ غیب نہیں ہے, یہ غیب نہیں. غیب دراصل اس شے کو کہا جاتا ہے جو حواس و عقل سے سمجھ میں نہ آئے, اور وہ صرف ایک چیز ہے, ایک ذات ہے, وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. بس ایک ذات جو حواس و عقل سے سمجھ میں نہیں آتی, وگرنہ ہر چیز حواس و عقل سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں چھوڑا, سب بتا دیا. کیا جنت کے نظارے آپ جب پڑھتے ہیں آپ کے سامنے نہیں؟ کیا صحابہ نے زمین پر کھڑے کھڑے ہو کر جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا؟ زید بن حارثہ کی حدیث موجود ہے. کیا فرشتوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام نے نہیں دیکھا؟ کیا کتابوں کا نزول نہیں دیکھا گیا؟ کیا نبی اور نبی جو 124,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان کے وقتوں کے دور کے لوگوں نے تو رسولوں کو دیکھا ہے؟ ان کے لیے تو یہ غیب نہ تھا. تو پھر غیب ہے کیا؟ غیب دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, یہ سب سے بڑا غیب ہے. اور یہ غیب اگر کسی کے سامنے آشکار ہوا تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ساتھ.
صرف یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, باقی سب. اب اس میں تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض سے فضیلت دی. ہر رسول نے اللہ کی اپنے اپنے مرتبے و مقام کے مطابق اللہ کی زیارت کی, مگر جس طرح بغیر حجاب کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غیب دیکھا, اب اور کسی کو یہ نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ بھی غیب نہیں تھا. الذین یؤمنون بالغیب, کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, آپ کے لیے غیب نہیں تھا, باقی ہر شخص کے لیے غیب. جو ایمان دینے والا ہو وہ ایمان پہ اس ایمان کہلائے گا, تو ایمان دینے والی ذات. یہاں تک جو بات آپ کے سمجھ میں آ گئی, اب آئیے ایک حدیث جس سے یہ پتہ لگے گا کہ حقیقتاً کے صحابہ ایمان کی کس منزل پر تھے اور بعد کے لوگ کس منزل پر تھے. میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کے لیے غیب ایک جیسا نہیں ہے, میں یہ سب سمجھانا چاہتا ہوں اور ایمان کی پھر تعریف بھی ہوگی. ایک مرتبہ صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا, کہ میرے پیارے صحابہ یہ بتاؤ کہ کس مخلوق کا ایمان بڑا عجیب و غریب ہے, کس مخلوق کا ایمان بڑا عجیب و غریب ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان بڑا عجیب و غریب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب و غریب ہے, وہ تو اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا, وہ ایمان نہیں لائے گا تو کون لائے گا. صحابہ نے پھر کچھ دیر سوچا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان بڑا عجیب و غریب ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کا ایمان کیسے عجیب و غریب ہے, نبیوں پر تو اللہ کا کلام وحی نازل ہوتی ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون لائے گا. جس پہ وحی اتر رہی ہے وہ کیا اللہ کا انکار کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایمان بڑا عجیب و غریب ہے, اب میں تمہارا ایمان کیسے عجیب و غریب ہے حالانکہ میں تم میں موجود ہوں. یعنی تم صبح شام وحی کا اترنا دیکھتے ہو, معجزات دیکھتے ہو, میری سیرت تمہارے سامنے ہے, میری پوری رسالت تمہارے سامنے, تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کون لائے گا؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس راز پر سے پردہ اٹھایا اور پھر فرمایا الا ان اعجب الخلق الی ایمانا لقوم یقولون من بعدکم یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا. آپ نے فرمایا کہ بے شک سب سے عجیب و غریب ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے, سب سے عجیب و غریب ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ اوراق پر یعنی صفوں پر لکھی ہوئی کتاب دیکھیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے. میرے اور آپ کے پاس ایمان کا ذریعہ کیا ہے؟ صرف قرآن اور حدیث. نہ رسالت ہم میں آپ علیہ السلام وسلم کے معجزات موجود ہیں, کتابوں میں تو موجود ہیں, نہ وحی کا اترنا موجود ہے, کوئی دلیل. صرف میں اور آپ جو ایمان لاتے ہیں, چیزوں پر سمجھتے ہیں, اس پر استقامت دکھاتے ہیں, یہ سب کا سب اس لیے ہے کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے. بس یہ ہے ہمارا ذریعہ ایمان کا. اب صحابہ کرام کو آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں تم ایمان کیسے نہیں لاؤ گے, میں تم میں موجود ہوں. سب سے عجیب و غریب ایمان, اس کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ عجیب و غریب ایمان ہمارا ہے. یہی حدیث کے الفاظ, سب سے عجیب و غریب ایمان ان لوگوں کا جو میرے بعد آئیں گے. اور اب تو 1500 سال ہونے کو آ رہے ہیں, 1500 سال بعد بھی اگر ایمان پر استقامت ہے, موجود ہیں, مساجد بھری ہوئی ہیں, لوگ روزے رکھ رہے ہیں, حج و زکات دے رہے ہیں, یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کا صدقہ ہے. یہ آپ کی تبلیغ, آپ کی جد و جہد, وہ جو طائف میں آپ نے پتھر کھائے تھے, اس خون کا صدقہ ہے. وہ جو در در گلیوں میں گھوم گھوم کر لوگوں کی باتیں سنی تھی, اس کا صدقہ ہے. وہ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے دعائیں کی تھی آنسوؤں سے, یہ اس کا صدقہ ہے. یہ جو اس امت کے لیے تڑپے تھے, اس کا صدقہ ہے. میرا اور آپ کا کیا کمال, میرے اور آپ میں کیا ہنر, میری اور آپ کی کیا بساط کہ اتنے بڑے دین کا بار اٹھا سکیں, اتنے عظیم دین کے پیمبر بن سکیں, اتنے عظیم دین کے ہم ماننے والے بن سکیں, اس پروردگار عالم کی عبادت کر سکیں جو پروردگار عالم ساری کائنات کا بنانے والا ہے. یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں, آپ کی محبت اپنی امت کے ساتھ کہ 1500 سال کے بعد بھی آج الحمدللہ دین پر استقامت ہے. صرف دین پر آپ کا صدقہ. جب ایمان بھی غیب, اب آئیے ایک اور آگے, ایمان کی اقسام. ایمان کی اقسام, آپ اس کو بڑے غور سے سنیں, یہاں سے جو بات شروع ہوگی بڑی اہم ہے. کوئی بھی انسان, مطلب مسلم مومن, خواہ گناہگار ہو, فاسق و فاجر ہو یا متقی, دونوں مومن ہیں. کتنا ہی گناہگار ہو, فاسق و فاجر ہو, یہ بھی مومن ہیں. کتنا ہی متقی ہو, پرہیزگار ہو, یہ بھی مومن ہیں. کیوں؟ یاد رکھیے, یہ الگ بات ہے کہ ایک مومن گناہوں کی دلدل میں پھنس کر ناقص, کمزور اور فرشتوں کے انعامات سے محروم ضرور ہو جاتا ہے, مگر مومن ہی رہتا ہے. ناقص ضرور ہو جاتا ہے, کمزور ضرور پڑتا ہے, اللہ کے انعامات سے ضرور محروم ہو جاتا ہے, فرشتوں کا منظور نظر نہیں رہتا, یہ الگ بات, رہتا لیکن وہ مومن ہی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ مومن کی اقسام پر آپ کے سامنے, سورہ فاتح, پروردگار عالم نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب, کتاب الذین استفینا من بعد من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. اور اللہ فرماتا ہے کہ اور پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا, پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا, جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا, اور ان میں کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا. یہاں ظلم بمانا گناہ ہے. قرآن نے جہاں بھی ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد گناہ ہے. ان میں سے کوئی ایسا تھا جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا؟ کوئی ایسا تھا جو اعتدال پسند تھا؟ کوئی ایسا تھا جو اللہ کے اذن سے خیرات کی طرف دوڑ کر جانے والا تھا؟ اب اس میں گناہگار کو بھی کتاب کا وارث بنایا ہے پروردگار عالم، اور اس کے لیے بھی لفظ ایمان. کتاب کا وارث وہی بنے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، کتاب کا وارث وہی بنے گا جس کے اندر دین ایمان کی چاشنی ہوگی، ایمان ہوگا. بغیر ایمان کے کتاب کا وارث کوئی نہیں بن سکتا. تو قرآن نے تینوں کو کتاب کا وارث بنایا، ظالموں کو بھی، اعتدال پسندوں کو بھی، اور جو دوڑ دوڑ کر دین کی طرف بھاگنے والے ہیں ان کو بھی. سورہ فاطر کی آیت ہے. ثابت ہوا کہ دین ایمان جب ایک دفعہ آ جاتا ہے تو جان لیجئے ناقص کمزور ضرور ہو جائے گا اعمال صالح نہ کرنے کی بنا پر، لیکن رہتا مومن ہی ہے. یہاں تک جب بات آ گئی، اب ہے یہاں سے اس کو اور مزید سمجھیں گے ہم. بہت جدوجہد، بہت کوشش کے بعد علماء نے انتہائی احتیاط سے ایمان کی دو قسمیں بیان کی ہیں، نفس ایمان اور ایمان کامل، جس کو کہہ لیں اصل ایمان، اور دوسری ہے ایمان کامل. نفس ایمان کیا ہے، اصل ایمان کیا ہے؟ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه وبلقائه ورسوله وتؤمن بالبعث. ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. یہ ایمان کی تعریف، نفس ایمان کی تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دی. اب دیکھیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی شخص تلوار لے کر سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہے کہ جناب یہ انکار کرو کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، تم رسول کو نہیں مانتے، تم کتابوں کو نہیں مانتے، میں تمہاری جان بخش دیتا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے کہ کہیں ایسی صورتحال سے واسطہ پڑ جائے تو اوپری دل سے اقرار کر لو تم رہو گے مسلمانی. یہ ہے ایمان. ایمان جب ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں ہے. یہ بتانا چاہتا ہوں میں، کسی سے سرٹیفکیٹ، کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے ہم میں سے کسی کو بھی ایمان کی. ہر چیز موجود ہے حدیث و قرآن میں. فرمایا کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو، اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں. خوف سے رات کے 3 بجے گھر جانے کا اتفاق اگر ہو اور گلی بالکل سنم سان ہو اور دل میں خوف بیٹھ جائے، لاکھ آپ اوپر سے کہتے رہے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، گلی میں کچھ نہیں ہے، خوف بھی رہے گا اور بڑھتے بھی رہیں گے، زبان سے انکار بھی کریں گے خوف کا، اپنے اوپر سے کہتے بھی رہیں گے، ذہن کو سمجھاتے بھی رہیں گے کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں، کوئی گلی بھی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی خوف نہیں، اور آگے بڑھتے بھی رہیں گے خوف کے ساتھ ساتھ. یعنی اس کا مقصد ہے کہ انکار ہو رہا ہے یہ الگ بات ہے، اندر کچھ اور چیز بیٹھ چکی ہے. بالکل اسی طرح سے ایمان دل میں، اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھیے، کوئی شخص شراب پی رہا ہو مان لیجیے، یا کوئی اور گناہ کا کام کر رہا ہو، کیا یہ گناہ کا کام کرتے وقت اس کے دل میں کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میرا کتابوں پر ایمان نہیں ہے؟ کتنا ہی بڑا گناہ کرے اس اعتقاد پر موجود رہتا ہے، اس کا مقصد ہے ایمان رہتا ہے، نکلتا نہیں. جب یہاں تک بات آ گئی کہ یہ ایمان کی اقسام، اور پھر اصل نفس، یہ میں نفس ایمان سمجھا رہا ہوں، صرف نفس ایمان، یعنی ایک دفعہ تصدیق کر لینے کے بعد جب ایک انسان ان چیزوں کی تصدیق کر دے، اللہ کی، کتابوں کی، رسالت کی، یہ چیز ایسی داخل ہوتی ہے پھر نکلتی نہیں ہے. اب آئیے جب یہاں تک بات ہمارے پاس آ گئی تو اب اس کو ایک تھوڑا سا اور سمجھتے چلیے، وہ ہے اعمال صالح پھر کیا ہے، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ اعمال یاد رکھیے کہ ارکان اسلام جو انسان ادا کرتا ہے، ایک ارکان اسلام، یہ اس کا جز جو ہے ایمان، یاد رکھیں ایمان ایک الگ چیز ہے، زبان سے اقرار یہ دوسری چیز ہے، اعمال صالح ایمان کی برکات و ثمرات ہیں. دل سے جب انسان ایمان کا اقرار کرتا ہے تو لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ مومن ہے، اس لیے زبان سے کہنا شرط ہے. اعمال صالح کیا ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے اعمال صالح یہ ہے، کوئی شخص کتنا ہی بڑا فاسق و فاجر ہو، میں نے جیسے کہا کہ ایمان سے نکلتا نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں توبو الاللہی توبتا نصوحا، اے ایمان والو خالصتا توبتا نصوحا، یعنی خالص توبہ کرو، ایمان والا بھی ہے اور توبہ کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. اس کا مقصد ہے کہ ایمان یعنی گناہ سے ایمان کا فقدان نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے ایمان نکلتا نہیں ہے. اگر گناہ کرنے سے ایمان نکل جاتا تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. قرآن مجید پروردگار عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو توبتن نصوحا، سچی توبہ کرو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والے کو. سچی توبہ یقیناً گناہوں سے کروائی جا رہی ہے. تو گناہ کی کثرت سے ایمان ضائع نہیں، ایمان کا فقدان لازم نہیں آتا، ایمان موجود ہے. اور یہ میں اصل ایمان کی بات کر رہا ہوں جو دل کے اندر موجود ہے. اب دیکھیے مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے جا کے جنت کی بشارت دو. حضرت ابو ہریرہ حیران ہو گئے، فرمانے لگے وَإِن زَانَ وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ چاہے وہ زانی ہو چاہے وہ چور ہو. آپ فرمایا ہاں اسے جا کے بشارت دو. حضرت ابو ہریرہ اور حیران ہوئے، پھر فرمایا یا رسول اللہ وَإِن زَاقَ وَإِن زَانَ وَإِن سَرَقَ، چاہے وہ زانی ہو وہ شرابی چوری ہو چور ہو. آپ فرمایا ہاں اسے جا کے بشارت دو. پھر حضرت ابو ہریرہ تیسری مرتبہ کہا وَإِن زَانَ وَإِن سَرَقَ، آپ فرمایا ہاں چاہے ابو ہریرہ اپنی ناک رگڑتا رہے پھر بھی وہ جنت میں جائے گا. حضرت ابو ہریرہ اس نفس کو خاص طور پر کہتے تھے، چاہے ابو ہریرہ اپنی ناک رگڑتا رہے، یہ حدیث میں روایت کرتے تھے اس لفظ کو. مطلب کیا کہ ایمان نے نفس ایمان کو داخل ہو چکا ہے، نفس ایمان کو داخل ہو چکا ہے اس کے اندر. اب آئیے یہاں تک جب بات ہماری آ گئی تو اب میں آ رہا ہوں آخر میں ایمان کامل کی طرف. اب ایمان کامل کیا ہے؟ دیکھیے ایمان کامل یہ ہے کہ انسان جب گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، برائیوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، اپنی شخصیت کو داغدار ہونے سے بچاتا ہے، عبادت اور اطاعت سے محبت کرنے لگتا ہے، تو پس سمجھ لیجئے اسی شعور کا نام ایمان کامل ہے. وہ تو ایمان داخل ہو گیا جس کو نفس ایمان کہتے ہیں، اصل ایمان کہتے ہیں. اب اس ایمان کو اگر طاقت دینی ہے، اس ایمان کو اگر روحانی غذا دینی ہے، اس شعوری جدوجہد کا نام اعمال صالح ہے. یاد رکھیں اعمال صالح شعور سے کیے جائیں گے. کوئی آپ زندگی بھر دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے نمازی بنا دے، کوئی ہاتھ پکڑ کے نمازی نہیں بنائے گا. روزہ رکھیں نہیں اور روزے کی دعا کرتے رہیں، حج کے پیسے نہ جمع کریں، کوشش نہ کریں، جدوجہد نہ کریں، حج کی دعائیں کرتے رہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا. لاکھ میں کسی ایک کو ہو جائے سب کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے. عبادات اعمال صالح شعور سے کیے جائیں گے، کوشش سے کیے جائیں گے، جدوجہد سے کیے جائیں گے. بس اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک شخص اگر طاقتور ہے، انتہائی طاقتور ہے، اس کا جسم ہر بیماری سے، کسی بیماری نے اس کے جسم کو خراب نہیں کیا، کسی قسم کا نقص اور عیب اس کے جسم کو نہیں ہے، تو ایسا شخص اپنی حفاظت بھی کرے گا اور اپنے گرد رہنے والوں کی بھی حفاظت کرے گا. اس کو ایمان کامل کہا جاتا ہے. ایک شخص انتہائی کمزور ہے، لاغر ہے، بیمار ہے، کئی بیماریوں کی آمادگاہ ہے، وہ دوسرے کی کیا حفاظت کرے گا جس سے اپنی حفاظت نہیں ہو رہی؟ یہ نفس ایمان ہے، ایمان کا ابتدائی درجہ ہے. تو جس نے قبول کر لیا، بے شک ایمان تو داخل ہو گیا، نکلے گا نہیں، موجود ہے، کچھ بھی کرتا پھرے جب تک کہ کفر کا ارتکاب نہ کرے، جب تک کہ کفر کا ارتکاب نہ کرے، گناہ سے ایمان نہیں نکلتا، یہی میں نے سمجھایا ہے. ہاں نفس ایمان کے لیے شعوری جدوجہد کا نام کامل ایمان ہے. جب شعوری جدوجہد کی جائے گی، جب ہمت اور کوشش سے عبادات کی جائیں گی، جب ذہن کو حاضر رکھ کر یہ سوچ کر کہ مجھے اپنے ایمان کو طاقتور بنانا ہے، اپنے ایمان کو کامل بنانا ہے، اس کو روحانی غذا عطا کرنی ہے، جس طرح میں اپنے جسم کا خیال رکھتا ہوں، اپنی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں، اپنے کپڑوں کا خیال رکھتا ہوں، اپنے گھر بار کے رنگ و روغن کا خیال رکھتا ہوں، اپنے جوتوں کا خیال رکھتا ہوں، اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہوں، اپنے کاروبار کا خیال رکھتا ہوں، مجھے اپنے ایمان کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی طاقت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی غذا کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کی تندرستی کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ کس طور پہ ہوگا؟ یہ عبادات سے ہوگا، یہ وظائف سے ہوگا، یہ جدوجہد سے ہوگا. اس کو ایمان کامل کہا جاتا ہے، یہ ایمان کامل ہے. تو شعوری جدوجہد کا نام ایمان کامل، شعوری جدوجہد کا نام. ایک شعور کی شعور کے جاگ لینے کا نام اعمال صالح، ایک صحیح کوشش کا نام اعمال صالح. ہاتھ پکڑوا کر رات و رات دعاؤں سے انسان تبدیل نہیں ہوتا، بس اللہ کی نعمت تو عطا ہو گئی، نفس ایمان اصل ایمان کو دل میں داخل ہو گیا، اب صرف قدم بڑھانے کی دیر ہے، اب صرف قدم اٹھانے کی دیر ہے، اب صرف ایک کوشش اور جدوجہد کی دیر ہے، بس ہمارے صالح کے دروازے ہمارے لیے منتظر ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے لیے منتظر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہمارا منتظر ہے. اس شعور کا نام ایمان کامل ہے. پس صحابہ کرام جو اس منزل اور مرتبے پر پہنچے وہ اسی شعوری جدوجہد سے پہنچے، صوفیہ کرام نے جو مرتبہ پایا اسی شعوری جدوجہد سے پایا. آج بھی کوئی شخص اگر یہ مرتبہ مقام پائے گا اسی شعوری کوشش اور جدوجہد سے پائے گا، اسی سے ایمان کامل پر وہ پہنچ جائے گا. تو لہذا حضرات محترم آخری بات، ولایت دور نہیں ہے، ولی دور نہیں ہے، ولی بالکل سامنے کھڑا ہے، بس نفس ایمان کی منزل سے اٹھ کر ایک قدم اعمال صالح کے لیے بڑھائیے، بس یہی ولایت ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
یہی ولایت ہے، ولایت کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے، بس شعور جس دن جاگ گئے، جس دن یہ شعور مل گیا، بس سمجھ لیجئے یہی ولایت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتم الخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.